شہید شہید ولایت سید مظفر کرمانی و شہید نذیر کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص کی درخواست کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله الاعظم في الاراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين، والصلاه والسلام على الخصوص المجاهدين الاسلام الذين يجاهدون في سبيل الله ولا ياخذون لومه لائم طرفة عين أبدا، على الخص المجاهد الأخ الأكبر شهيد مظفر كرماني الذي جاهد في سبيل الإسلام وعاش سعيدا ومات سعيدا، ونسأل الله أن يرفع روحه إلى جوارحه برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد، فقط قال الله الحكيم في قرآنه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، درود بجي محمد وعلى محمد وعلى. شہید مظفر کرمانی اور ان کے رفیق سفر شہید نذیر کی برسی کے حوالے سے یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اور یہ اس شہید کی یاد میں در حقیقت ہمارا یا اجتماع کرنا، جمع ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ یہ شہید، اس کا راستہ، اس کی تعلیمات اور اس کا وہ عمل کہ جو اس نے پیش کیا ہمارے سامنے، آج بھی زندہ پائندہ جاری و ساری ہے۔ سلام ہو مظفر علی کرمانی پر، سلام ہو اس کے رفیق سفر پر، سلام ہو اس مجاہد پر کہ جس نے اس زمانے میں نظریہ ولایت فقیہ کی ترویج اور تبلیغ کا بیڑا اٹھایا کہ جب لوگ اس اصطلاح سے آشنا نہ تھے، قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی رضوان اللہ علیہ کی قیادت کے بعد اور آپ کی انتھک محنتوں کے بعد، شب و روز جد و جہد کے بعد، آپ نے امام خمینی کا یہ پیغام پاکستان کی گلی کونچوں تک پہنچایا، اور اسی طریقے سے شہید مظفر کرمانی اور اس جیسے دوسرے مبلغین اسلام نے، خواہ و علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا ان کے شاگردوں سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی صورت میں ہوں، انہوں نے قائد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شانہ بشانہ اس پیغام کو پہنچایا، اور یہی وجہ ہے کہ شہید مظفر کرمانی کا جو لگایا ہوا پودا تھا آج ایک تناور درخت بن گیا ہے، اور خصوصاً خواجہ برادری میں شہید مظفر کرمانی کی جو خدمات ہیں، جو ان کی کوششیں ہیں، جو ان کی فکر ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کی روش تبلیغ ہے، جس طریقے سے انہوں نے نوجوانوں کو جمع کیا، جس طریقے سے منظم کیا، جس طریقے سے انہوں نے شعور دیا، جس طریقے سے انہوں نے بصیرت دی، جس طریقے سے انہوں نے متحد و منظم ہونے کا اور متحد و منظم ہو کر کام کرنے کا اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا جو درس ہمیں دیا ہے، وہ عدیم المثال ہے. لہذا اس بنا پہ میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے اسلام میں تعلیم و تربیت اور اس کے مظہر. اس لیے کہ یہ اسلام ہی ہے کہ جو ہر دور ہر زمانے میں ایسے افراد کی تربیت کرتا ہے کہ جو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً مختلف ادوار اور اوقات میں علماء کے ساتھ شانہ بشانہ رہتے ہوئے دین اسلام کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. یہاں پر مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا. خود میں یعنی حوضِ علمِ قم جانے سے قبل کی بات بتا رہا ہوں, یعنی 84 کے بعد سے لے کر اور پھر 95 تک کا جو زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں 79 میں اسلامی انقلاب آیا اور پھر اس انقلاب کی جو شعائیں تھیں, اس انقلاب کی جو ذوق آشیاں تھیں, جو تنویریں تھیں, وہ ہمارے ملک تک بھی پہنچیں. اور پھر 84 سے 88 تک قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انقلابی دور, حماسی دور, کہ جسے ہم پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار دور کہہ سکتے ہیں, اس کا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. اس دور میں کہ جب علماء کی کمی محسوس کی جاتی تھی, خصوصاً ایسے علماء کہ جو منظم بھی ہوں اور مختلف گروہوں کو منظم کر کے ایک اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہیں تیار کر سکے, ایسے علماء بہت کم تھے. وَإِلَّا علماء ہر دور میں موجود رہے ہیں اور ان کی اپنی خدمات ہیں, لیکن ایسے علماء, اس لیے کہ جب اسلامی انقلاب آیا تو اس کے جو اثرات تھے وہ جب ہمارے معاشرے پر مرتب ہوئے تو ہمارے معاشرے میں جو نوجوان طبقہ تھا سب سے زیادہ اس نے یہ اثر لیا اور اس نے اپنی جہد کو تبدیل کیا اس اسلامی انقلاب کے سائے میں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 11 فروری اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی تاریخ ہے کہ امام خمینی کا لگایا ہوا یہ انقلاب اور یہ پودا, یہ تناور درخت, یہ اسلامی نظام در حقیقت آج اپنے ثمر دے رہا ہے, اپنے پھل دے رہا ہے. آج ہمیں اس کے رزلٹ پوری دنیا میں نظر آتے ہیں, اسلامی بیداری شکل میں نظر آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان اور پاکستان سمیت تمام دنیا تشیع میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. میں گفتگو کو جہاں سے لے کے چلا تھا وہیں پہ پہنچاتا ہوں کہ شہید مظفر کرمانی ہوں یا اور دوسرے افراد کہ جنہوں نے علماء کی غیر موجودگی میں, لیکن جتنے بھی علماء ان کے ساتھ ساتھ تھے مربوط و متصل تھے, وہ جن علماء سے ان کی قیادت و رہنمائی میں یہ تمام کاموں کا انجام دیا. اور یہاں پہ مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے مخمنی کا, اسلام منہائے روحانیت یعنی اسلام امریکائی, یعنی اگر اسلام سے علماء کے کردار کو نکال دیا جائے, اسلام سے علماء کے کردار کو نکال کر آپ یہ کہیں کہ ہم علماء کے بغیر اسلام کو چاہتے ہیں, تو امام خمینی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ اسلام اسلام امریکی ہے, کہ جب علماء کے فعال مخلص باعلم مؤثر وجود کو نکال دیا جائے. اور ہم اسلام چاہتے ہیں لیکن علماء سے نہیں چاہتے. علماء مفسر اسلام ہے, علماء مبین اسلام ہے, علماء مشرع اسلام ہے, اسلام کو بیان کرنے والے, اسلام کی تبیین و تفسیر کرنے والے ہیں, اسلام کو کھول کھول کے بیان کرنے والے ہیں. لہذا یہ ایسے ہی ہے, اگر کوئی کیمسٹری پڑھنا چاہے وہ یہ کہتے ہیں نا میں کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کیمسٹری کے پروفیسر سے کیمسٹری پڑھنا نہیں چاہتا, میں فزکس پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں فزکس کے پروفیسر سے فزکس پڑھنا نہیں چاہتا. اسی طریقے سے مخونی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام امریکائی یہ تعریف بیان کیجئے تو بالکل ایسے ہی کہ ہم اسلام چاہتے ہیں لیکن ہم علماء کے بغیر چاہتے ہیں. اس لیے کہ اسلامی انقلاب کے بعد یہاں پر ایک شدت سے اس کی رد میں, اس کی ٹکر میں, اس کی مخالفت میں ایک طوفان کھڑا ہوا جس نے علماء کے خلاف جو ہے وہ مہادارائی کی, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے دوست جو ہے اس طوفان کا شکار ہوئے. وہ ان طوفانوں نے ہمارے دوستوں کو دریا برد کر دیا, غرق ہو گئے وہ. لیکن مجموعاً ہمارے دوستوں نے اپنی جہد کی, اپنی تحریک کی حفاظت کی, اور ان میں سے جو شخصیت سر فہرست ہے وہ شہید مظفر کرمانی کی ہے، اس لیے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے علماء سے مربوط و متصل رہتے ہوئے اپنے ارد گرد نوجوانوں کو منظم کیا، متحد کیا، اور ان کو ایک اعلیٰ مقصد تک پہنچانے کے لیے آماد و تیار کیا۔ لہذا یہ صلاحیت مکتب اسلام میں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو دام درم سخن مختلف لباسوں میں، مختلف شکلوں میں، مختلف میدانوں میں، مختلف فیلڈز میں جا کر در حقیقت اسلام کے پیغام کو پہلے خود سمجھتے ہیں، ہضم کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر اپنی عوام تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ لہذا آج جو میں نے موضوع لیا ہے وہ تعلیم و تربیت ہے، تعلیم و تربیت ہے کہ یہ کون سی تعلیم و تربیت ہے کہ جو ہمیں مختلف ادوار اور زمانے میں ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جن کی بظاہر کوئی دینی تربیت نہیں ہے، انہوں نے کسی دینی درسگاہ میں علم حاصل نہیں کیا، وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کسی دینی سیٹ اپ میں انہوں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے آج سے اگر 25 سال 30 سال پیچھے چلے جائیے تو آپ کو حالات بہت مختلف ملیں گے آج سے۔ آج الحمدللہ دینی شعور موجود ہے، بصیرت موجود ہے، عقل موجود ہے، فہم و فراست موجود ہے، ذکاوت موجود ہے، لیکن 30 سال پہلے چلے جائیے، 25 سال پہلے چلے جائیے، یہ عناصر ہمیں بہت ناپید تھے ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں چراغ ڈھونڈنے سے یہ افراد اور یہ عناصر ہمیں نہیں ملتے تھے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں مختلف تعبیروں کے ساتھ تعلیم و تربیت کو اہمیت دی گئی ہے۔ سورہ علق کی آیت نمبر 1-5 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اقرب اسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو کہ جس نے تمہیں خلق کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرا پڑھو، وربکم الاکرم تمہارا رب اکرم ہے، مکرم ہے، اور اس کے بعد کہا الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر بھی تعلیم اور علم اور سے کہنے کی بات کی گئی ہے، یعنی اگر یوں کہوں کہ اسلام کی ابتدا ہی تعلیم سے ہو رہی ہے، اقرا پڑھنے سے ہو رہی ہے۔ پڑھنا در حقیقت اسٹڈی کرنا، کسی چیز کو ریڈ کرنا مقدمہ بنتا ہے اسے سمجھنے کا، اور سمجھنا مقدمہ بنتا ہے کسی چیز پر عمل کرنے کا، اور عمل کرنا مقدمہ بنتا ہے کہ انسان اس ہدف کو حاصل کرے کہ جس کے لیے پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ تمام اسٹیپس، یہ تمام مراحل انسان کو سکھائے گئے ہیں۔ پڑھو، کیوں پڑھو؟ تاکہ سمجھو۔ کیوں سمجھو؟ تاکہ عمل کرو۔ کیوں عمل کرو؟ تاکہ تم اس اعلیٰ مقصد تک پہنچ سکو۔ یہ ایک چیز۔ سورہ الرحمن میں ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ خدا رحمان ہے جس نے تعلیم دی ہے قرآن کی، اور پھر کہا کہ جس نے انسان کو خلق کیا، یعنی انسان کی خلقت سے پہلے انسان کی تربیت کا اور تعلیم کا انتظام، علمہ یعنی تعلیم دی انسان کو قرآن کی۔ سورہ قلم میں ارشاد ہوا نون والقلم وما یسرون، قلم کی قسم کھائی گئی ہے کہ نون اور قلم، قلم کی قسم، یہ قلم جو سطور لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زاریات میں ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ عبادت در حقیقت ایک عملی احکامات ہیں کہ جن کو ہمیں بجا لانا ہے، یعنی ان عملی احکامات کے لیے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، علم کی دولت سے مالا مال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، بتحقیق اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ جب ان کے درمیان میں سے ان کے پاس ایک رسول بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ, جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے, وہ جو زکیہم, تزکیہ کرتا ہے ان کا, وہ جو علمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہاں پر بھی تعلیم کی بات کی گئی ہے. پھر سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا, یہاں کہا کہ اللہ نے احسان کیا ہے, لقد من اللہ, اللہ نے احسان کیا ہے. سورہ جمعہ میں کیا, هو الذی بعث فی الامیین, جس نے امیوں میں ایک رسول مبعوث کیا, رسولا منہم, انہی کے درمیان میں سے, یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ, جو ان کو تعلیم دیتا ہے, سکھاتا ہے, تلاوت کرتا ہے, تزکیہ کرتا ہے, اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس کے بعد سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها, یعنی سب کچھ ایک طرف, اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو علم دیا, تعلیم دی, تمہاری وہی کی, تمہارے لیے جو وہی بھیجی اس کی ابتدا بھی تعلیم سے ہے, اقرا سے ہے, پڑھنے سے ہے. پڑھنا مقدمہ بنتا ہے سمجھنے کا, سمجھنا عمل کا, اور عمل کرنا جو ہے وہ در حقیقت انسان کو کسی اعلیٰ مقصد تک پہنچانے کا اور اپنی شرعی ذمہ داریوں وظائف کو ادا کرنے کا. تو ان تمام کے بعد کہا مثل الذین حملت التوراۃ, کہ ان لوگوں کی مثال کہ جن کو توریت دی گئی, ثم لم یحملوها, جنہوں نے اس کو نہیں اٹھایا, یحملوا اسفارا, تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ کمثل الحمار یحمل اسفارا, ان کی مثال اس گدھے کی سی جس میں بہت ساری کتابیں لدی ہوئی ہوں. یعنی بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, کہ اللہ نے کتنی بری مثال پیش کی اس قوم کی کہ جو اللہ کی نشانی کو جھٹلاتی ہے. کتاب دی گئی, مثل الذین حمل التوراۃ, کتاب دی گئی کہ اٹھائیں, تحمیل کرے, اٹھائیں اس کو, لیکن انہوں نے نہیں اٹھایا. تو خدا کہہ رہا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوں, تو کتابوں کے وزن کو اٹھانے کے علاوہ, اس بار کو اٹھانے کے علاوہ وہ گدھا کوئی اور کام نہیں کر سکتا. ان تمام آیات کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی تاکید کی گئی ہے, اور یہ تاکید بھی اس جہت میں ہے جس کو شہید مطہری نے تعلیم و تربیت میں واضح کیا ہے کہ در حقیقت انسان عقل اور عقلانی صلاحیتوں کو بروئے کا لائے, پروان چڑھائے. اس لیے کہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں, بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے, بالتعلیم ارسلتو, مجھے تعلیم کے منصب کے ساتھ در حقیقت اس دنیا میں بھیجا گیا, یعنی میں تعلیم دوں, یعنی میں علم دوں, یعنی علم کے نور سے منور کروں. یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, العلم علمان, علم مطبوع, علم مسموع. دو قسم کے علم ہیں, ایک وہ علم ہے جو تمہارے اندر سے سرچشمہ لیتا ہے, اندر سے جوش کھاتا ہے, ایک علم وہ ہے جسے تم کانوں سے سنتے ہو, آنکھوں سے پڑھتے ہو, یہ وہ علم ہے. لا ينفع المسموع اذا لم يكن المتبوع, فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارے دل بیدار نہ ہو, اور دل کی بیداری اور عقل کی ہوشیاری سے جو تمہیں علم حاصل ہوتا ہے وہ تمہارے اندر نہ ہو, کانوں سے سننے والا اور آنکھوں سے پڑھی جانے والی بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اب دیکھیں درجہ بدرجہ میں آپ کو ایک منزل کی جانب لے کے آ رہا ہوں, کہ ایک وہ علم جو تم سن رہے ہو, جو تم پڑھ رہے ہو, یہ ایک علم ہے. ایک علم وہ ہے جو تمہارے اندر سے جنم لیتا ہے, جس کو بہت ساری تعبیر میں علم حضوری بھی کہا گیا ہے. یہ علم حضوری جو تمہارے دل سے, تمہارے تفکر سے جنم لیتا ہے, تمہاری فکروں کو, دریجوں کو کھولتا ہے, تمہارے سامنے پڑے ہوئے پردوں کو چھانٹتا ہے اور تمہارے افق کو روشن کرتا ہے, یہ تو در حقیقت اسی وقت کام آئے گا کہ جب تم خود احساس ذمہ داری کرو گے. فرماتے ہیں لا ينفع المسموع, یہ سننے والا علم اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تمہارے اندر احساس ذمہ داری نہ ہو, جب تک تمہارے اندر ہلچل نہ ہو, طوفان نہ ہو. احساس ذمہ داری در حقیقت انسان کو آگے تک لے جاتی ہے. اسی لیے شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اسلام میں تعلیم و تربیت کا مقصد یہی کہ انسان عقلی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے, اور اسی لیے عقل کو ایک چھلنی سے تشبیہ دی گئی ہے. عقل کو ایک چھلنی سے تشبیہ دی گئی ہے, یعنی اس کو کہتے ہیں عربی میں غربال, یعنی چھاننے والی. عقل کو غربال کرنے والا ہونا, یعنی چھلنی کی مانند ہونا چاہیے, یعنی صحیح چیز وہ در حقیقت نیچے چلی جائے اور کچرا جو ہے اس چھلنی کے ذریعے سے باہر پھینک دیا جائے. یہی وجہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا, فبشر عباد الذین یسمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم الالباب, بشارت دو میرے ان بندوں کو جو یسمعون القول, جو باتیں تو بہت ساری سنتے ہیں لیکن فیتبعون احسنہ, لیکن ان میں سے جو احسن ترین بہترین جامع ترین بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. باتیں سب کی سنتے ہیں لیکن جو جامع ترین بات ہوتی ہے, احسن ترین بہترین بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی صاحبان عقل ہیں, صاحبان اولو الالباب ہیں. یعنی در حقیقت یعنی عقل اس منزل پہ آ جائے تعلیم و تربیت اس طریقے سے کہ اللہ نے پہلے سے انتظام کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ عقل کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ چھاننے کا کام کرے, غلط کو صحیح سے, حق کو باطل سے, اچھائی کو برائی سے, منفی کو مثبت سے چھاننے کا کام کرے. اس کے بعد کہا کہ میرے بندوں کو بشارت دو جو باتیں سب سنتے ہیں لیکن ان کے پاس عقل اتنی ہوتی ہے, ایسی عقل کے مالک ہوتے ہیں, ان کی عقلانی صلاحیتیں اتنی پرورش پا چکی ہوتی ہیں, فیتبعون احسنا, کہ وہ احسن ترین بہترین جامع ترین بات کی در حقیقت اتباع کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, ان میں سے بہترین بات کو نکال لیتے ہیں. یہ کب ہوگا کہ جب انسان تربیت کے مرحلے سے گزرے گا. میں مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ ظاہر ہے اس کے بعد بھی مقررین ہیں, کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے ایک وقت دے دیا جاتا کہ 20 سے 25 منٹ کے دوران یا آدھے گھنٹے کے دوران, بہرحال جو بھی ہوتا, لیکن بہرحال میں حالات کو دیکھتے ہوئے اور چونکہ ہوا بھی سرد ہے, مومنین کو جانا بھی ہے, اپنے کلام کو مختصر کر رہا ہوں. تو یہ تعلیم و تربیت ہے کہ کس طریقے سے انسان کے آنے سے پہلے تربیت کا انتظام, اسلام کی وحی کی ابتدا, انسانیت کی اوج و بلندی اور سربلندی کا پیغام جب وحی کی صورت میں آیا تو اقرا کے جملے سے, اقرا کے شعار سے آیا, پھر خدا نے کہا اذ لقد من اللہ علی المؤمنین, خدا نے احسان کیا ہے نبی کو بھیج کر, کس نبی کو, جو تعلیم دے جاتا ہے تو تزکیہ کرتا ہے, پھر فرمایا خود رسول اللہ نے ارسل تو بالتعلیم, یا بالتعلیم ارسل تو, تعلیم کے ساتھ, تعلیم کے منصب کے ساتھ, استادی کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. یہ تمام مقدمے ایک طرف, پھر فرمایا مولا علی نے کہ دو قسم کے علم ہیں, ایک وہ علم ہے جو تم کانوں سے سنتے ہو, ایک وہ علم ہے جو تمہارے دلوں سے در حقیقت ابلتا ہے. جب تک تمہارے دلوں کے اندر ہلچل نہ ہو, کانوں سے سننے والا یا آنکھوں سے پڑھنے والا علم تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. یعنی یہ جو کچھ بھی ہے بقول شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کہ انسان عقلی صلاحیتوں پر پروان چڑھائے, عقل میں وہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ چھاننے کا کام کرے, حق کو باطل سے, صحیح کو خراب سے, اچھائی کو برائی سے, مثبت کو منفی سے. اب کون افراد ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں عقل مند کہلاتے ہیں؟ بس بہت ہی مختصر کر رہا ہوں گفتگو کو. کیا ہماری عقل مند کہا جاتا ہے جو عقل کو استعمال کرتا ہے؟ لیکن عقل مند کا صحیح ترجمہ عقل کا استعمال کرنے والا نہیں ہے بلکہ عقل کا رکھنے والا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عقل مند کس کو کہا جاتا ہے تو آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صاحب عقل ہے, جس کے پاس عقل موجود ہے, وہ عقل مند ہے؟ نہیں, عقل مند کی تعریف نہیں ہو سکتی. اگر آپ کہیں کہ نہیں جو عقل کو استعمال کرتا ہے وہ عقل مند ہے, تو یہ بھی ناقص تعریف ہے عقل مند کی. عقل مند یعنی عقل کو استعمال کرنے والا. کون صحیح تعریف کیا ہوگی؟ جو صاحب عقل ہے, جس کے پاس عقل ہے, کیا وہ عقل مند ہے؟ نہیں. کیا جو عقل کو استعمال کرتا ہے, اپنی صلاحیتوں کو پالش کرتا ہے, عقلانی صلاحیتوں کو, وہ عقل مند ہے؟ نہیں. پھر کون عقل مند ہے؟ عقل مند وہ ہے جو عقل رکھتا ہو, عقل کو استعمال بھی کرے اور صحیح جہت اور صحیح راستے میں استعمال کرے, وہ عقل مند ہے. وہ اللہ شیطان بھی اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے, دنیا کے فاسد ترین لوگ بھی اپنی عقلوں کو استعمال کر رہے ہیں, تو وہ عقل مند نہیں ہے. عقل مند وہ ہیں کہ جو عقل کو اور عقلی صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے جس مقصد کے لیے خداوند عالم نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے, یہ عقل دی ہے, جس کو مولانا نے فرمایا اذا لم يكن المتبوع لا ينفع المسموع, اذا لم يكن المتبوع, جب تک وہ عقل تمہارے اندر نہ ہو جو چھاننے کا کام کرے, وہ بیداری, وہ شعور نہ ہو کہ جو اچھائی برائی میں تمیز کرا سکے, تو کانوں سے سننے والا علم تمہیں فائدہ نہیں دے گا. تو عقل مند وہ ہے جو عقل کو استعمال کرے, صحیح راستے میں استعمال کرے, ایک چیز یہ. اور شہید محتاری کے قول کے نتیجے میں یہ جو فرمایا کہ عقلی صلاحیتوں کو استعمال کرے, تو عقلی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے چار مراحل ہیں. سب سے پہلے جو اپنی عقلی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے وہ علم رکھتا ہو کہ مجھ میں کیا صلاحیت ہے. دنیا میں ایسے لاکھوں انسان ضائع ہو جاتے ہیں, ان کی اسکلز اور ان کی عقلی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں, جن کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم میں کیا صلاحیتیں ہیں. علم ہونا چاہیے کہ مجھ میں اور آپ میں کیا صلاحیت ہے. دوسری چیز یہ کہ جب صلاحیت ہو جائے تو پھر انہیں پروان چڑھانا چاہیے. یہاں پر ہمیں وہ تربیتی نظام سمجھ میں آئے گا, کون پروان چڑھائے گا اس کی. ایک کسی زمانے میں نے ایک مثال دی تھی, کمہار جو ہوتا ہے جو مٹی سے برتن بناتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ مٹی کا ایک پیڑا لیتا ہے اور وہ اپنی اس مشین پہ ڈال دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے گھمانا شروع کرتا ہے. پہلے پیندا بناتا ہے, پھر شکم بناتا ہے, پھر گردن بناتا ہے, پھر دہانا بناتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس چکنی مٹی سے ایک مٹی کا برتن بنانے کے لیے مجھے پانی کی کتنی مقدار اور مٹی کی کتنی مقدار چاہیے. اگر پانی کی مقدار کم ہوگی تو یہ برتن خشک ہو کے ٹوٹ جائے گا, اگر پانی کی مقدار زیادہ ہوگی تو یہ جم نہیں سکے گا, مٹی ایک قالب کی صورت میں صورت نہیں پا سکے گی. پانی کی مقدار زیادہ ہو جائے یا پانی کی مقدار کم ہو جائے تو ٹوٹ کے بہت جلد خشک ہو جائے گا. یعنی اس کا کمبینیشن, اس کا میزان, اس کا تناسب اسے معلوم ہوتا ہے, اس کا ریشو اسے معلوم ہوتا ہے. پھر اسے پتا ہے سب سے پہلے مجھے پیندا بنانا ہے. پیندا بھاری ہوتا ہے, بنیاد ہوتا ہے جس پر وہ برتن در حقیقت اپنے قدم جماتا ہے. لہذا اس کے لیے ایک بھاری پیندے کی ضرورت ہے, وہاں پر مٹی کی زیادہ مقدار چاہیے. اس کے بعد شکم بناتا ہے, اس کا شکم بنانے کے لیے ایک خاص گولائی کی ضرورت ہوتی ہے, ایک خاص دائروی اور ایک خاص شکل دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں خاص وسعت پیدا, ویکیوم پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد جب گردن بناتا ہے تو گردن پتلی ہوتی ہے, اس میں نزاکت ہوتی ہے. اور جب اس کے لب بناتا ہے, دہانا بناتا ہے, تو اسے معلوم ہے کہ دہانوں کو موٹا ہونا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلکی سی آنچ لگنے سے, ہلکی سے ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جائے. یعنی ایک مٹی کا برتن بنانے کے لیے بھی ایک کمہار کو یہ معلوم ہوتا ہے کتنے مراحل کے بعد کہ پیندے میں زیادہ مٹی, شکم میں زیادہ گولائی, گردن میں زیادہ نزاکت, اور پھر لبوں اور گردن اور دہانے میں در حقیقت کتنی مٹی کی مقدار چاہیے تب جا کر. تو یہ جو میں نے کہا کہ پروان چڑھنا چاہیے ان صلاحیتوں کو, یہاں پر ہمیں وہ مکتب سمجھ میں آتا ہے کہ جو انسان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکے. ممکن ہے مجھے علم ہو کہ مجھ میں کیا صلاحیتیں ہیں, لیکن مجھے یہی نہیں, یہ علم ہی نہ ہو کہ میں یہ صلاحیتیں کیسے اور کہاں پروان چڑھاؤں, تو پھر ان صلاحیتوں کے علم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. تو صحیح ہاتھوں سے انسان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھنا چاہیے, اور صرف پروان ہی نہیں چڑھنا چاہیے, صحیح راستے میں, صحیح راستے میں. صرف پروان چڑھانے کافی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اچھی آواز کا حسن موجود ہے, عنصر موجود ہے, لیکن اپنی آواز کو وہ غلط مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں. انسانوں کے پاس لکھنے کا حسن, لکھنے کا ہنر موجود ہے, وہ اپنے اس لکھنے کے ہنر کو غلط راستے میں استعمال کرتے ہیں. انسان کے پاس بولنے کا ہنر موجود ہے, لیکن اپنے اس بولنے کے ذریعے سے وہ دوسروں کی کاسہ لیسی کا کام کرتے ہیں. تو صحیح راستے میں پروان چڑھنا چاہیے, اور صرف صحیح راستے میں پروان چڑھنا ہی نہیں, بلکہ صحیح جہت میں. کہ آپ کی جہت کیا ہے, ممکن آپ کا راستہ صحیح ہو لیکن آپ کی ڈائریکشن جب تک نہیں ہوگی آپ اپنی صلاحیتوں کو پروان نہیں چڑھا سکتے. یعنی علم ہونا, پھر ان کا پروان چڑھنا, پھر صحیح راستے میں اور صحیح جہت میں. اب ان تمام مقدمات کی روشنی میں آئیے, اب آئیے دور حاضر میں کہ خدا نے یہ مکتب, یہ ہدایت, یہ نظام ہمیں دیا, بہترین مکتب, بہترین تربیتی نظام. لیکن اگر یہ نظام کہ جو ہمیں دیا گیا ہے مکتب اسلام کی صورت میں, تربیت کی صورت میں, اگر یہ عوام تک نہ پہنچے, عوام کو اپ گریڈ نہ کرے, عوام کی صلاحیتوں کو پروان نہ چڑھا سکے, عوام کو صحیح مقصد اور جہد کے لیے آماد و تیار نہ کر سکے, تو اقرا باسم ربک الذی خلق جو آیت جو شعار لے کر آئی ہے تعلیم کا، اپ ڈیٹ ہونے کا، تعلیم حاصل کرنے، تعلیم دینے کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ گروہی صورت میں، تنظیمی صورت میں، منظم صورت میں فعال ہوا جائے. اور یہی وہ کام تھا کہ جو شہید مظفر کرمانی نے انجام دیا، یہ وہ کام تھا، وہ بنیادی کام تھا کہ منظم صورت میں نوجوانوں کو اپ ڈیٹ کرنا، منظم صورت میں، گروہی صورت میں، تنظیمی صورت میں. ممکن ہے کہ جب انہوں نے کام کا آغاز کیا تو انہوں نے شاید اپنی اس گروہ کا کوئی نام نہ دیا ہو. یہاں پہ مجھے آیت اللہ خامنئی کی ایک وہ تقریر یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے تحزب یعنی تنظیم کے موضوع پہ گفتگو کی تھی. اکثر لوگ یہ گلے شکوہ کرتے ہیں آج یہ تنظیم ہے، آج یہ تنظیم ہے، آج یہ تنظیم. تنظیموں کا ہونا برا نہیں ہے، تنظیم برائے تنظیم بری ہے، تنظیموں کا آپس میں اختلاف برا ہے. لیکن اگر تنظیم ایک جہت رکھتی ہو، آج تو وہ افراد بھی تنظیم کی شکل میں بہت ساری ایسی تحریک اور ادارے چلا رہے ہیں جو کل تک جو ہے وہ تنظیموں کو برا کہتے تھے. انہیں پتا ہے کہ تنظیم ایک ضرورت ہے وقت کی، کاموں کو منظم کرنا. آج وہ بھی چاہتے ہیں کہ کاموں کو منظم کیا جائے. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی زبان سے نہ کہے کہ ہم کوئی تنظیم نہیں، ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں، ایک موب چلا رہے ہیں، ایک ولولہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی تنظیم کے محتاج ہیں. تو رہبر معظم فرماتے ہیں تنظیم برائے تنظیم اور تنظیم برائے مخالفت، برائے مخالفت یہ چیز بری ہے. لیکن تنظیم کا اگر مقصد یہ ہو کہ اپنے ماتحت افراد، اپنے ممبران کو، اپنے اراکین کی صحیح تربیت کی جائے اور ایک نظام کے تحت ان کو ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے آمادہ کیا جائے، تو وہ تنظیم بری نہیں ہے، تحزب برا نہیں ہے، حزب بری نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر تنظیمی روح اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں شہید مظفر کرمانی کے جو سب سے بڑا کارنامہ تھا، انہوں نے کوئی ٹیگ لگانے کے بجائے، کوئی لوگو دینے کے بجائے، کوئی سائن بورڈ لگانے کے بجائے، اپنے رفقا میں تنظیمی سوچ کو پیدا کیا ہے، احساس مسئولیت اور ذمہ داری کو پیدا کیا ہے. یہ ان کا بنیادی کارنامہ تھا. اور یہی دیکھیں کہ جس طرح ظاہری بات ہے تنا ایک ہوتا ہے لیکن شاخیں مختلف ہوتی ہیں. اگر ان کے لگائے ہوئے درخت سے مختلف شاخیں نکلیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف نہیں ہونا چاہیے ان میں، کیونکہ جتنی بھی شاخیں ہوتی ہیں سب اس تنے کے ذریعے سے اپنی غذا کو حاصل کرتی ہیں، اور پھر غذا حاصل کرنے کے بعد اپنی طاقت میں اضافہ کرتی ہیں، اور طاقت میں اضافہ کرنے کے بعد پتے، پھول، پھل، ہوا، سایہ، شجر، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس تنے کے ذریعے سے، در حقیقت ان شاخوں کے ذریعے سے عوام الناس تک پہنچتا ہے. تو ممکن ہے کہ ہمیں کہیں کہیں اختلاف نظر آئے، مختلف شاخیں نظر آئیں، مختلف برانچز نظر آئیں، لیکن در حقیقت ان کی جڑ ایک ہے، ان کا تنا ایک ہے، یہ ایک سرزمین سے، ایک زمین سے در حقیقت رسواتے ہیں. تو شہید مظفر کرمانی کا جو بنیادی کام تھا، اساسی ترین کام تھا، قیمتی ترین کام تھا، وہ تنظیمی سوچ پیدا کی ہے. اور بعد میں آنے والے زمانوں میں بہرحال ان کے ساتھیوں نے اس کارواں کو ایک تنظیم کی صورت دی ہے. تو یہ وہ اصل چیز ہے جس کو شہید مظفر کرمانی لے کے چلے تھے، کہ وہ نظام جو اسلام نے تربیت کا دیا ہے اسے عوام الناس کی سطح تک پہنچنا چاہیے. اس لیے کہ خود ہم نے بھی اس بات کو فیل کیا تھا، محسوس کیا تھا، شہید مظفر کرمانی نے اس بات کو محسوس کیا. ان کے رفقا یہاں پہ آئیں گے اور آپ سے خطاب کریں گے، برادر نقی ہاشمی اور علامہ مظہر کاظمی صاحب یہاں پہ آ کے آپ سے خطاب کریں گے. تو یہ وہ رفقا ہیں کہ جنہوں نے مل کر شہید کے ساتھ کام کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب ہمیں علماء کی کمی کا سامنا تھا. علماء صرف فعال نہیں تھے، علماء کی وہ اجتماعی سوچ پیدا نہیں ہوئی تھی. علماء کی اجتماعی سوچ پیدا نہ ہونے کا ایک مختصر سا ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے جو رہبر معظم نے اپنی ایک تقریر میں سنایا تھا. کہتے کہ یعنی جو حالات ہمیں اسلامی انقلاب کے بعد درپیش تھے وہ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران میں بھی درپیش تھے. کہنے لگے کہ ایک گاؤں میں کچھ لوگ گئے ایک عالم دین کے پاس، جس کے مخمنی نے کہا کہ اگر کوئی عالم دین چلتے چلتے روڈ پہ آ جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے مولانا صاحب آپ تو بہت مقدس ہیں، آپ یہاں کہاں گئے؟ آپ جا کے گھر میں تسبیحاں پڑھی اور قرآن پڑھی، آپ کا کام روڈ پہ آنا نہیں ہے. استعمار نے ہمیں مولویوں کو معاشرت الگ کرنے کے لیے مدرسوں میں بھی کام کیا ہے، یونیورسٹیز میں بھی کام کیا تھا. مدرسوں میں اس طرح کام کیا کہ آپ کے سیاست میں آنے کا کوئی جواز نہیں ہے، آپ روڈ پہ مت آئیے، آپ اگر چل رہے ہیں تو بالکل سائڈ میں ہو کے چلیے. تو کہتے ہیں کہ ایک ایسے عالم دین کے پاس جو بہت ہی مقدس میں آپ تھے، رہبر معظم اپنی تقریر میں ارشاد فرماتے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک سینما کھلا ہے، سینما کھلا ہے، آئیے اس کے خلاف کوئی تقریر کیجئے اور لوگوں کو کہیے کہ یہ فساد کا مرکز ہے، گناہ کا مرکز ہے، یہاں سے فحاشی اور یعنی بے پردگی کی تعلیم دی جائے گی، تو آئیے۔ تو کہنے لگے کہ پہلے جو ہم دیکھتے ہیں یہ سینما ہے، سینما ہے، سینما ہے، یعنی پہلے زبر دیکھیں گے، پھر زیر دیکھیں گے، پھر پیش دیکھیں گے، نحوی و صرفی لحاظ سے۔ یہ سینما ہے تو کیا حالت ہوگی، سینما ہے تو کیا حالت ہوگی، سینما ہے تو کیا حالت ہوگی۔ خوب، یہ صورتحال ہمارے ملک میں بھی تھی کہ وہ زیر زبر پیش میں کھوئے ہوئے تھے، ہمارے علماء مدرسوں تک محدود تھے۔ ابھی زہرا اکیڈمی میں علماء کے ساتھ ایک نشست تھی کہ جس میں حالات حاضرہ پہ ایک تبادلہ خیال ہو رہا تھا، وہاں پہ میں نے کہا کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا عالم دین، امام خمینی کے انقلاب کے بعد، رحمت معظم کی قیادت کے بعد، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں عالم دین تو ہوں لیکن میں جو ہوں اجتماعیت میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ یہ کہیں کہ میں متخصص نہیں ہوں، ماہر نہیں ہوں، ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن آپ بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ جو بھی عالم دین ہے، جس کے سر پہ بھی امامہ، جو بھی دینی مدرسے کا طالب علم ہے، لا محالہ وہ اجتماعیت کا سامنا کر رہا ہے، فیس کر رہا ہے، عوام اس سے پوچھ رہی ہے، اس سے آگے پوچھے کہ آغا صاحب کیا کرنا چاہیے، آگے جائیں نہیں جائیں، دھرنا دیں نہیں دیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب میں عالم دین ہوں، میں فقہ کا عالم دین ہوں۔ آپ یہ کہ ہاں میرا موضوع نہیں ہے یہ، میں متخصص نہیں ہوں، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن آپ بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم بری الذمہ ہوتے ہیں، ہمارا کام نہیں۔ نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا، بار بار لوگ آپ کے سوال کریں گے۔ تو یہ مقدس ماں بھی ہمارے یہاں بھی موجود تھی اور ہے، لیکن الحمدللہ امام خمینی کے تربیت یافتہ شاگرد علامہ عارف حسین الحسینی اور ان کے رفقاء کار اور پھر ان کے تربیت یافتہ افراد نے در حقیقت اس سکوت اور جمود کی فضا کو توڑا ہے، اور در حقیقت معاشرے میں آ کر منظم اور گروہی صورت میں کام انجام دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رہبر معظم نے فرمایا گروہی اور تنظیمی کام کرنے میں کوئی قباحت و برائی نہیں ہے، جب تک یہ تنظیمیں آپس میں اختلافات کا شکار نہ ہو جائیں۔ تنظیم کو مقصد یہی ہے کہ اپنے افراد کو منظم کر کے، بھئی 10 اسکول ہوتے ہیں ایک محلے میں، ایک شہر میں 500 اسکول ہیں، تو کیا یہ اختلاف ہے؟ نہیں، ہر اسکول اپنے میتھڈ اور اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے تاکہ اس کا بچہ امتحان میں پیئر ہو کر اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر حاصل کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ گریڈ حاصل کرے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مختلف تنظیموں کا ہونا، تنظیمی سوچ کا ہونا اختلاف کا سبب نہیں بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنظیم کو مقصد یہ کہ اپنے ماتحت افراد، اپنے اراکین اور ممبران کو ایک خاص مقصد کے لیے تیار کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ وہ نقطہ تھا جس کی جانب شہید مظفر کرمانی ہمیں لانا چاہتے تھے، معاشرے کو لانا چاہتے تھے، اور خصوصاً خواجہ جماعت میں جو ایک خشک مقدس مآبی کی فضا قائم تھی اس کو توڑنا چاہتے تھے۔ اور آج بھی ہمیں گوشہ کنار سے ایسی آوازیں آتی ہیں علماء کی طرف سے بھی، بہرحال ہم اس کو طلبگی کے اور علمائی انداز میں اس پہ نقد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن آج بھی گوشوں کے نار سے آوازیں آتی ہیں کہ توحید المسائل لے کے بیٹھ جانا چاہیے، ریلیاں اور جلسے جلوس منعقد نہیں کرنے چاہیے۔ بہرحال تو یہ ان کا ایک جواب ہے، تو ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ محدود نہیں کر سکتے۔ تو اس مقدس مآبی کی فضا کو شہید مظفر کرمانی نے توڑا، نوجوانوں کو باہر نکالا، منظم کیا، تنظیمی سوچ دی، سب سے بڑھ کر، یعنی تنظیم کا بنا لینا کوئی بڑا کام نہیں ہے، بلکہ تنظیمی سوچ کو باقی رکھنا اور اس اعلی مقصد کو، پانی کی تڑپ کو اپنے ممبران میں، اپنے اراکین میں، اپنے رفقا میں، اپنے ساتھیوں میں باقی رکھنا، یہ وہ کام تھا جو شہید مظفر کرمانی کا کام تھا، جس کا سیرا شہید مظفر کرمانی کے سر باندھا جائے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے اس فضا میں کام کیا جب علماء کی کمی تھی، دینی مدارس اپنا وہ فعال کردار ادا نہیں کر رہے تھے۔ تو آج الحمدللہ یہ تناور درخت موجود ہے جسے شہید متحری نے، جس کی آبیاری کی، جس کی شہید ڈاکٹر محمد علی نے آبیاری کی، جس کی شہید قائد رحمت اللہ علیہ نے آبیاری کی، اور پھر ان کے تربیت یافتہ شاگرد شہید مظفر کرمانی اور اس جیسے دوسرے افراد۔ ناشکری ہوگی اور ظلم ہوگا کہ اگر شہید سید حیدر زیدی کا تذکرہ نہ کروں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے در حقیقت معاشرے میں علم اور تعلیم و تربیت کو عام کرنے کے لیے، اور وہ فاصلہ جو علماء اور عوام کے درمیان تھا اس کو کم کرنے کے لیے ایک ثقافتی جنگ شروع کی، ایک ثقافتی محاذ کھولا کہ کہیں کتابوں کے ذریعے سے، کہیں دروس کے ذریعے سے، کہیں لیکچرز کے ذریعے سے، کہیں کالج اور یونیورسٹی میں جا کر، اور کہیں مظفر کرمانی نے تنظیمی سوچ پیدا کر کے در حقیقت اپنے تمام رفقاء کار کو ایک جہد دی، ایک سوچ دی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تربیت ہونی چاہیے، تربیت کے نظام موجود ہے، یہ تربیت کا نظام جو ہے وہ عوام الناس تک جانا چاہیے، اور اس کے لیے تنظیمی سوچ کی ضرورت ہے، تنظیمی انداز سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ مثال کے طور پر اگر ایک تنظیمی سوچ دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک تنظیم بنائیں، ضروری نہیں ہے، لیکن تنظیمی سوچ ضروری ہے، اور تنظیمی سوچ احساس ذمہ داری کا نام ہے۔ احساس ذمہ داری نہیں ہوگی، جس کا امیر مومنین نے کہا یہ علم مطبوع ہے، علم مطبوع یعنی احساس ذمہ داری، وہ علم، وہ شعور، وہ بصیرت، وہ تڑپ، وہ لگن جو تمہارے اندر سے جنم لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تڑپ و لگن، یہ علم مطبوع شہید مظفر کرمانی کے اندر ٹھانٹے مار رہا تھا، مچل رہا تھا، امنگیں جنم لے رہی تھیں، اور جب وہ طوفان اس کے اعضاء و جوارح سے نکلا تو اس نے پھر تنظیمی سوچ کو پیدا کیا، نوجوانوں کو متحد و منظم کیا۔ پھر میں ایک دفعہ کہوں گا کہ اگر اس درخت سے، شہید مظفر کرمانی کے لگائے ہوئے درخت سے اگر بہت ساری برانچز نکلی ہیں جو مختلف کام کر رہی ہیں، لیکن ان کو احسان مند ہونا چاہیے شہید مظفر کرمانی کا، کہ جنہوں نے در حقیقت ان کو فکری غذا فراہم کی ہے۔ اور تنظیم برائے تنظیم، تنظیم برائے اختلاف نقصان دہ بات ہے، منفی بات ہے، لیکن تنظیم اور تنظیمی سوچ اس لیے ہو کہ ہم ایک اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر اور اس سے مؤثر اور فعال عنصر ہمارے پاس نہیں ہے۔ بس آخری بات، اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، اب یہ اور بات ہے کہ اس سیٹ اپ کو کیسے بنایا جائے، اس تنظیمی سیٹ اپ کو، چونکہ بات تربیت کی ہے، اس شہید نے تربیت کا کام انجام دیا ہے، لہذا چاہتا ہوں ایک جملے میں ایک خلاصہ دے کر بس اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ کیسے یہ تربیتی نظام قائم ہو، سوال ہے۔ مختلف سطح پر معاشرے میں ہمیں مختلف تنظیمی سیٹ اپ نظر آتے ہیں، نظام نظر آتے ہیں، اسکول نظر آتے ہیں، مدرسے نظر آتے ہیں، سنڈے کلاسز نظر آتی ہیں، مختلف قسم کے کام ہمیں نظر آ رہے ہیں، سب علماء ماشاء اللہ اپنی اپنی جگہ بہترین کام انجام دے رہے ہیں، لیکن ان سب کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کم سے کم مجھے تو، کم سے کم مجھے اپنے پرانے دوستوں سے یہ گلہ ہے کہ جب سے ہم نے تنظیمی مسئولیت سنبھالی ہے ہماری تربیت کا کام دھرا کا دھرا رہ گیا۔ یعنی اگر کسی شخص میں کوئی صلاحیت موجود ہے تو اس کی صلاحیت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ تنظیمی عہدے، تنظیمی ذمہ داریاں تربیت کے حساس معاملے میں آڑے نہیں آنے چاہیے۔ ان تنظیمی ذمہ داریوں کو بالائے طاق رکھ کر جب تمام افراد ایک دوسرے کو دعوت دیں گے تربیت کے لیے، تو پھر تربیت کا ایک جامع صورت ہمارے ذہن میں آئے گی۔ ان تمام اداروں کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس نمائندے ولی فقیہ آغا بہاؤدینی جیسی شخصیت موجود ہے کہ جو ان کاموں کو منظم کر سکتی ہے، الحمدللہ، اور اس سے جامع ترین نتائج برآمد ہوں گے پورے معاشرے کی سطح پر۔ ایک بات یہ، دوسری بات چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، دوسری بات یہ تنظیمی عہدے اور ذمہ داریاں آڑے نہیں آنی چاہیے تنظیمی تربیت کے لیے اور عوام الناس کی تربیت کے لیے۔ تیسرا مرحلہ، اگر کہیں کوئی نئی تنظیمی ادارہ بنتا ہے تو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح ہے کہ وہ ایک خاص نہج سے، ایک خاص فکر کے ساتھ، ایک خاص انداز و سلیقے سے اگر ایک کام کرنا چاہتا ہے فبہا وہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے عوام الناس کی حد تک کم سے کم۔ ہاں وہ افراد بیٹھے ہیں اور آپس میں ایک علمی تنقید کریں، علمی مباحثہ کریں، یہ الگ بات ہے۔ چوتھی بات اور آخری بات وہ یہ کہ جب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو تقسیم کر لیا جائے، کتنا ہی اچھا ہو، ہم فقہی تربیت کا کام انجام دیں گے، ہم تنظیمی تربیت کا کام انجام دیں گے، ہم ٹیکنیکل تربیت کا کام انجام دیں گے، ہم روحانی تربیت کا کام انجام دیں گے، ہم جسمانی تربیت کا کام انجام دیں گے، ہم عسکری تربیت کا کام انجام دیں گے، تو خود بخود آپ دیکھیں گے کام مؤثر انداز سے اس کے نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ تو یہ چار پانچ نکات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں سمجھ سکا ہوں شہید مظفر کرمانی کی اس تحریک سے اور ان کی اس سوچ سے کہ جو انہوں نے اس قوم کو دینے کی کوشش کی، کہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں شہید مظفر کرمانی کی راہ کو باقی رکھنے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے رفقائے کار کو کہ جو یا تو درجہ شہادت پا چکے ہیں یا جو موجود ہیں ان کو وہ حوصلہ ہمت عطا فرما, جو موجود ہیں ان کو حوصلہ ہمت عطا فرما کہ وہ شہید کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. خداوندہ تمام شہدا کو, شہداء انقلاب اسلامی کو, شہداء ملت جعفریہ کو, شہداء کربلا اور شہداء بدر و احد و حنین کے ساتھ محشور فرما. رہبر معظم ولی فقیہ نائب امام حضرت امام خامنائی کا سایہ ہمارا سب قائم و دائم فرما, ہم سب کو ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے والا قرار دے. خداوندہ جہاں جہاں جو جو افراد, انجمنیں, ادارے, تنظیمیں, جماعتیں, افراد, شخصیات, مدارس, تربیتی کام کر رہے ہیں, ان سب کو متحد منظم ہو کر معاشرے میں تربیت کے کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں شریک فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان محبت محمد آل محمد پر ہو اور ہم سب کی موت شہادت کی موت ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.